السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو فضول پیدا نہیں کیا. ذلك ظن الذين كفروا، وہ یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا. فویل للذین کفروا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا آگ کی شکل میں. اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اصل مقصود تو اپنا وجود اور توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی ایک ہے، اور اس میں یہ سب بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ایک ہے ذات میں، اللہ تعالیٰ صفات میں بھی ایک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی نفع پہنچانے والے نقصان پہنچانے والے ہیں. یہ سب کچھ اس میں آ گئے، تو اصل مقصود اس کا بیان ہے، لیکن یہاں دوسرے انداز سے کیا. کس انداز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی، توحید پر زور دینے کے بجائے اس کی دلیل بیان فرمائی. اور کس طرح دلیل بیان فرمائی؟ فرمایا کہ یہ سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا، جو کچھ آپ دیکھ رہے، یہ فضول نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے ہی نہیں، ایسے ہی پیدا کیا اور ایک وقت آ جائے گا کہ ایسا ہی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس کے پیچھے مقصد ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. آدمی، عقل مند آدمی بھی کوئی بڑی عمارت، یا بڑی عمارت چھوڑ عام عمارت بھی بے مقصد نہیں بناتا ہے کہ عمارت تو بنا لی لیکن ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. نہیں نہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد ذہن میں ہوتا ہے. تو جب ایک چھوٹی سی عمارت کے لیے یہ بات صحیح ہوگی تو پوری کائنات جو ہے اس کو بنایا, اس کو بنایا بھی بہت ہی لطافت کے ساتھ, بہت بہت ہی باریک بینی کے ساتھ, بہت باریکی کے ساتھ, ہر ہر چیز کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. زمین کو بھی پیدا, تو زمین خاص طریقے سے, آسمان خاص طریقے, زمین کے الگ الگ حصے خاص طریقے سے. تو آدمی اتنا ڈیٹیل سے کوئی چیز بناتا ہے, آدمی بھی جب ایسے کچھ کوئی تو بیکار بے مقصد نہیں کرتا ہے. تو جب یہ آسمان زمین ایسے پیدا کی گئی تو یہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں؟ نہیں, اس کے پیچھے مقصد ہے, اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی دیکھ کر آدمی کو احساس ہو کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا. ایسے تو ایسے ہی تو نہیں آ سکتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کہیں سے گزر رہے اور کوئی زمین ہے, کوئی گاڑی سے گزر رہے چل کر, آپ نے کوئی زمین دیکھی اور زمین میں دیکھا کہ کوئی پتھر یا کچھ اینٹ پڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے بڑی مقدار میں ہو لیکن ایسے ہی پڑے ہوئے, تو اس کے بارے میں تو آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسے ہی رہ گئے یہاں, یا تو کسی نے چھوڑ دیے, کسی کو کہیں پھینکنا تھا یا کسی اور طریقے سے, لیکن ایسے ہی یہاں آ گئی. لیکن آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں گھر بنا ہوا ہے, وہی پتھر ہے وہی اینٹ ہے لیکن گھر کی شکل میں ہے, چاہے وہ گھر معمولی سی ہو, تو کوئی اس کے بارے میں یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ ایسے ہی آ گیا. پتھر ایسے ہی پڑے ہوئے تھے, اس کے بارے میں تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسے ہی آ گئی, لیکن وہی پتھر وہی ان گھر کی شکل میں کوئی نہیں سوچتا ہے. تو اگر کائنات ایسی ہوتی کہ وہ بہت باریکی کے ساتھ نہیں, اس میں ہر چیز جس طرح فنکشن ہوتی ہے بہت اعلیٰ طریقے سے نہیں ہوتا بلکہ ادھر ادھر بے ترتیبی کے ساتھ, بے نظمی کے ساتھ, کبھی سورج غروب ہوا کبھی نہیں غروب ہوا, کبھی اس وقت غروب ہو گیا تو کبھی اچانک اس وقت غروب ہو گیا, تو کوئی سوچ سکتا تھا پھر بھی نہیں صحیح نہیں ہوتا, کوئی سوچ سکتا ہے کہ نہیں اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے بہلانے والا, اسی لیے تو ایسے ہی ویسے ہی ایسے ویسے, کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ویسا ہوتا ہے, کوئی ترتیب نہیں کوئی نظم نہیں ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ کائنات تو پوری نظم و ترتیب کے ساتھ چلتی ہے, سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے وہ بھی ایک نظام میں, نظام میں. اسی لیے تو اس فیلڈ کے تحقیق کرنے والے بتا سکتے ہیں کہ 10 سال کے بعد بھی کب غروب ہوگا کب طلوع ہوگا. چاند اس کا بھی ایک نظم ہے. موسم بھی ہمیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کب بالکل بے ترتیب بے غیر, لیکن اس کی بھی ایک ترتیب ہے. ہر چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ترتیب بھی ہے, انتظام بھی ہے, اس میں ڈیٹیل بھی ہے, باریکی بھی ہے. انسان کے جسم ہی کو دیکھے تو اس میں کتنی باریکی کے ساتھ ہر چیز کو بنا دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ ہر شخص کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی, تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کے انگلی کے اخیر میں ایک چھوٹا سا حصہ بنایا جو دنیا میں کسی اور جیسا نہیں ہے, اتنی باریکی کے ساتھ کہ انگلی کے پورے جو بظاہر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو ایسا ہی اگر اس سے پہلے کے تحقیق کرنے والوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ انگلیوں کے پوروں سے بھی کسی کی شخصیت کسی کی ذات آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے, ہم تو انگلی کو دیکھتے اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک کی انگلی ایک جیسے ہی ہے, اور ہم یہی سمجھتے کہ ہم یہی سمجھتے کہ یہ جو اس پر جو نشان لگے ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہے, کسی کے اس طرف کسی کے اس طرف کسی کے اوپر کسی کے نیچے. تحقیق کرنے والے کو نے یہ ایجاد کیا تو ہمیں پتا چلا کہ اس کو بھی اتنی باریکی کے ساتھ بنائے گئے. کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم جو بیمار ہو گئے اس کی وجہ یہ کہ تمہارے بدن کا یہ ایک حصہ اس میں گڑبڑ آ گئی, ایک حصے میں. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ ہر چیز کو کتنے غور سے بنایا گیا ہو, کتنی باریکی سے کہ ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہے, اور ایک کے فنکشن میں بھی کمی آتی ہے تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے.
تو خیر, تو ایسی کائنات کو دیکھ کر تو کوئی سوچ کیسے سوچ سکتا ہے کہ ایسے ویسے بن گئی اور ایسے ویسے چل رہی ہے. اب اپنے ہی گھر کو سوچ سمجھ انتظام کے بغیر خود چلنے دو تو دیکھ تو کتنی دیر تک چلتا ہے, کتنی دیر تک چلتا ہے. بہت جلدی آئے گا, کوئی کہے گا کہ آج کھانا ہے اور کھانے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, کسی نے بل نہیں بھرا تھا تو لائٹ تو بند ہو گئی. تو چھوٹے سے گھر چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتا ہے, تو کائنات کے بارے میں کوئی کیسے سوچ سکتا ہے جب اتنے باریکی کے ساتھ چلتا ہے کہ چلانے والے کے بغیر چل سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بے مقصد نہیں بنا ہے, ایک مقصد کے لیے بنا ہے کہ اس کو دیکھ کر تم اللہ کو پہچانو. پھر اللہ کو پہچان لیا, ایمان قبول کر لیا, تو اس کے بعد بھی بہت سے مقاصد ہیں. مزید کائنات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھو, سورج کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ ایسی چیز, ہم تو ایک عمارت میں نور پیدا کرنے کے لیے اتنی لائٹیں لگانی پڑتی ہے اور اس کے پیچھے اتنا خرچہ ہوتا ہے, اور پھر مسلسل اس کا مینٹیننس بھی, کبھی وہ بلب پھوٹ جاتی ہے تو کبھی وائر میں کچھ گڑبڑ ہوتا ہے, پھر اتنا خرچہ دینا پڑتا ہے کہ وہ الیکٹریسٹی وغیرہ وہاں تک پہنچے, اور اس الیکٹریسٹی کو پہنچانے کے لیے کتنے وائر وغیرہ کتنا انتظام کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ ایک عمارت کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج کی شکل میں ایسی نور بنائی کہ مینٹیننس کے بغیر تسلسل کے ساتھ روزانہ نکلتی ہے اور ایک عمارت نہیں پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے, اور روشن بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ ایسی روشنی ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے الا ایک آدمی براہ راست سورج کی طرف دیکھے, ورنہ اس لائٹ ان لائٹوں کے بارے میں تو وہ سائنس جانتے بنانے والے بھی کہتے ہیں کہ اس میں فلاں نقصان ہے فلاں نقصان ہے, اس وقت سونے کے قریب اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, اسے کہ اس کا دماغ پر یہ اثر پڑتا ہے وہ اثر پڑتا ہے. اور ہر اسی نظام کے ہر چیز کو دیکھیں, بارش کا نظام, بارش کہاں سے آتا ہے, کس طرح بادل میں پہنچا دیتا ہے, پہنچ جاتا ہے بادل میں, اس طرح پہنچ جاتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ پہنچ گیا. اگر ہم دیکھیں تو مثلا آج صرف آج کی بارش ہوئی تو اس کو جمع کرتے تو کتنا زیادہ پانی ہو جاتا, تو اتنا زیادہ پانی اس طرح اوپر جلا جاتا ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں. اگر انسان کو یہ مکلف بنایا جائے کہ اتنا پانی یہاں سے وہاں پہنچا دو تو اس کو کتنی محنت کتنے ٹینکر کو بھرنے پڑتے ہیں, اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہاں سے ایک ہی لیول پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا تو کسی درجے میں آسان ہے, اوپر سے نیچے سے اوپر پہنچنے میں زیادہ محنت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو احساس دیے بغیر ہی اس پانی کو اوپر پہنچا دیتے, اس پانی کو اوپر پہنچا دیا. پھر مزید انتظام ہے کہ متعدد جگہ پانی پہنچانا ہے, ہر جگہ نیچے اتنا پانی نہیں ہے, سمندر نہریں وہاں نیچے زیادہ پانی ہے تو وہاں نیچے سے زیادہ پانی اوپر جاتا ہے, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے, لیکن پانی کو ہر جگہ پہنچانا ہے. تو پانی ان بادلوں میں پہنچ گیا, اس کے باوجود یہ بادل اتنے ہلکے ہیں کہ ہلکی سی ہوا سے وہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں, اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پہنچا دیتے ہیں فلاں جگہ پہنچا دیتے ہیں. وہاں پہنچ گیا تو اتنا زیادہ وزن پانی کا اس میں ہے, پھر بھی اوپر رہتا ہے. اور جب بارش ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ پانی گرتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی کو اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے, اسے کہ چھوٹے چھوٹے سے قطروں میں گرتا ہے, ورنہ ایک ساتھ اگر یہ گر جاتے تو کتنا نقصان ہوتا, انسان مر جاتے, کئی انسان مر جاتے. تو یہ تو سرسری طور پر ہم غور کریں تو ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے, مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنے رحم و کرم کے ساتھ ہماری ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. آدمی جتنا غور کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل مندوں کے بارے میں فرمایا, الذی ان في الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اقل والے کون ہیں؟ ایک صفت تو ان کی وہ اللہ تعالیٰ کی خوب ذکر کرتے ہیں ہر حالت میں، قیامن کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کی حالت میں، قعودن بیٹھے ہونے کی حالت میں، والا جنوب لیتے ہوئے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذکر، اگر زبان سے نہیں تو دل دماغ میں اللہ تعالیٰ تو ہوتا ہی. اور دوسری ان کی کیا صفت ہے؟ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور، یتفکرون غور کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ غور کر لیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کا احساس ہو گیا، ایمان قبول کر لیا اور بس. نہیں نہیں، وہ غور کرتے رہتے ہیں. فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کے پیدا ہونے میں. تو وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، ہم نے بے فضول، بے مقصد نہیں پیدا کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے انکار کیا، اور وہ بھی چونکہ ان کو انکار کرنا تھا اس لیے کہ یہ کہتے ہیں. فویل للذین، کا آج بھی ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی وجود اور توحید کا خیال آنا، اس کا احساس ہونا آسان تھا، آج مشکل ہے. آج بھی لوگوں کو احساس ہوتا ہے، بس ہر ایک کے اپنے خواہشات ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں دین حق قبول کروں، دین حق پر چلوں تو پھر مجھے اتنی پابندیوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. باقی آسمان زمین کو دیکھ کر صرف مسلمانوں کو نہیں، بہت سے غیر مسلموں کو خیال آتا ہوگا کہ نہیں، اس کو کیسا نظام ہے، وہ اللہ اپنی جو بھی وہ کہتے ہیں، خدا کیسے اس کو چلاتا ہے. فویل للذین کفروا من النار، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا آگ کی شکل میں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کا بیان کیا، اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کی؟ آسمان و زمین. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ ہو گئی دلیل خارجی، باہر دلیل. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو ایک بنیادی عقیدہ ہمارا توحید ہے، دوسرا بنیادی عقیدہ ہمارا جزا اور سزا ہے. جزا اور سزا آخرت میں بالخصوص، اچھوں کو جزا ملے گا، ثواب ملے گا، اور بروں کو، بدوں کو سزا ملے گی. یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اس کو ذکر کرے، اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے عقلی دلیل لائے کہ آدمی خود باہر دیکھے بغیر اس کا عقل وہاں تک. کیا فرمائے؟ اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم برابر کر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور نیک اعمال کیے، ان لوگوں ہی جیسے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، نیک اعمال ہے، اور اس کے لیے ہر وقت اپنی خواہشات کو دباتے رہتے ہیں، کسی پر غصہ آ گیا اس کے اپنی خواہش دبا دی اللہ کے خاطر کہ نہیں اللہ کا، اللہ کی چاہ، ایمان قبول کرنے میں اپنی خواہش دبا دی کہ آزادی سے رہنا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو ایک جماعت وہ کہ ہر جگہ اپنی خواہش دباتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف ان کو نہیں، دوسرے انسانوں کو بہت خیر پہنچتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر، مکمل دین پر چلتے ہوئے، خواہشات کو دباتے ہوئے چلتا ہے تو دوسروں کو اس سے بہت خیر پہنچتا ہے، اسے انصاف پیدا ہوتا ہے، اسے رحمت پھیلتی ہے. تو ایک طرف یہ، اور دوسری طرف وہ جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جو بھی اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے گا تو وہ سیلفش ہوگا، اپنا ہی مفاد دیکھے گا، اور جب آدمی اپنا ہی مفاد دیکھتا ہے تو لازماً اس سے فساد پھیلتا ہے. اس لیے کہ اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کام میں میرا فائدہ ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے اس کام میں فلاں کا نقصان ہے، بس اتنا دیکھتا ہے کہ یہ میں وہ چیز لے لوں، وہ چیز حاصل کر لوں، اس میں میرا فائدہ ہے. تو اب چوری کر کے، لوٹ مار کر کے اس کو لے گا، یہ اس زیر نظر ہی نہیں ہوگا اس سے دوسروں کو نقصان ہوگا، اس کام میں میرے لیے آرام ہے تو وہ کام کر لے گا، کسی دوسروں کو اسے کوئی سروکار نہیں. تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا تو ایمان ہی چھوڑ کر، یا ایمان ہے لیکن نافرمانی کر کے، اس کو احساس ہو نہ ہو وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ دو ایسے ہیں، ایک جس سے خیر ہی پھیلتا ہے اور دوسرا جس سے شر پھیل رہا ہے, تو دونوں برابر ہے. دونوں برابر ہے کا مطلب یہ کہ دونوں, یہ بیچارہ اپنے خواہشات پر قابو کر کے چل رہا ہے اور یہ اپنی ہر خواہش پوری کر رہا ہے, اور دونوں کا انجام ایک ہی ہو کہ دونوں مر جائے اور دونوں اس کے بعد ان کے ہڈیاں وغیرہ بوسیدہ ہو جائے, کچھ اور نہ ہو. بلکہ اگر دیکھا جائے تو عموماً دین پر چلنے والے لوگ مالی اور راحت کے اعتبار سے, ظاہری مال اور راحت کے اعتبار سے کم درجے کو ہوتے ہیں بہ نسبت بے دین لوگ, عموماً یہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ جن لوگوں نے اتنی محنت کی اللہ کی خاطر اور انسانیت کی خاطر بھی, ان کو کم ملے بہ نسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے خواہشات کے پیچھے ہی چلا. ہر آدمی کا عقل کہتا ہے کہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی دوسرا عالم ہے جس میں انصاف ہوگا, کہ اس نے اتنی محنت کی تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملے گا, اور اس نے اتنا فساد مچایا اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن, دنیا آدمی کے لیے قید کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت وہ اپنے خواہشات کو دبائے چلتا ہے. اور وہ جنت الکافر, اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت کا مطلب ہے کہ اس کے خواہشات کے پیچھے ہی چلتا ہے, چاہے اسے دوسروں کو کیا نقصان ہو وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری بات جو ہر شخص کے عقل میں آتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے زمین پر جو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ انصاف اچھی چیز ہے. ہر شخص کا عقل کہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں, اسے انصاف نہ ہو اور میرا فائدہ ہو بہتر ہے. باقی ہر شخص کا عقل کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اسی لیے جب اس کے خلاف ظلم ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, انصاف نہیں ہوا, انصاف نہیں ہوا. حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بھی, آپ کے پاس دو چھوٹے بچے اور ایک کو آپ نے سویٹ دی تو دوسروں کو احساس ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. انسان کے دل دماغ میں, فطرت میں انصاف کی چاہت, یہ بنیادی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنیادی چیز ہے لیکن پوری دنیا کے نظام میں انصاف نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انصاف ہوگا, اور انصاف اسی طرح ہوگا کہ قیامت واقع ہوگی اور اس میں جزا سزا پوری طور پر ہوگا. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. تو ایک اللہ کی توحید وہ دلیل خارجی سے ثابت کیا, ایک آخرت ہوگا, آخرت آنے والی ہے, یہ دلیل عقلی سے ثابت کیا. اب ایک چیز ہمارے بنیادی عقائد میں باقی رہ گئی, وہ ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اس پر اب تیسری آیت میں آ رہے, کتاب انزلنا, یہ ایک کتاب ہے جن کو ہم نے آپ پر اتاری ہے. مبارک بابرکت, لیدبر آیاتی, تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کرے. ولیتذکر اولو الالباب, اور تاکہ عقل رکھنے والے, عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرے, اس سے اپنے آپ کو یاد دلائے. اب اس آیت پر ہم آج ختم کرتے ہیں, اسے کہ اس میں بہت فوائد ہیں, اگرچہ مزید تلاوت کی وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے. کتاب انزل, یہاں مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید بیان کرنا ہے. اس کے لیے دلیل نقلی بیان ہوئی. دلیل نقلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی دلیل, وہ کیا ہے؟ وہ قرآن. فرمائے کتاب انزلنا, ہم نے اتاری, اور بڑی بابرکت ہے. بابرکت سے مراد اس میں بہت زیادہ خیر ہے. تو یہاں اس کو دلیل کے طور پر لائے گئے نہیں, تو ثواب وغیرہ وہ چھوڑ دو, اسے کہ یہاں دلیل, قرآن دلیل کس طرح ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. تو قرآن دلیل کس طرح ہے تو بہت سے اعتبار سے, ایک اعتبار سے قرآن دلیل ہے کہ بعض اعتبارات تو عرب ہی سمجھ سکتے ہیں, اسے کہ اس کا تعلق قرآن کی عربیت کے ساتھ ہے. مثلا ایک قرآن دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی اگر عربی دیکھتے ہیں عرب حضرات بھی, بلکہ عرب حضرات میں سے جو اعلیٰ عربی والے بھی, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اختصار کے ساتھ کتنی فصاحت اور بلاغت سے کام لیا, کتنی فصاحت اور بلاغت سے کام لیا. بلکہ اس پر مزید, ہر زبان میں فصاحت اور بلاغت ایلوکوینس کے لیے اصول ہوتے ہیں, کہ آپ کو انگریزی میں بھی, اگرچہ ہم میں سے کوئی اس کی کوشش نہیں کرتا, لیکن ہر زبان میں اصول ہوتے ہیں کہ آپ کو الگن بولنا ہے تو اس طرف بولنا چاہیے، اس طریقے سے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. اب قرآن ان اصول کے پیچھے نہیں چلتا ہے، اس کے باوجود جو بھی عرب اس کو عربی سمجھنے والا اس کو کھولتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ ہے. یہ اس کا ایک معجزہ. دوسرا معجزہ اس میں ماضی کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا علم کیسے حاصل ہوگا، وہ آدمی کو اقرار ہی کرنا پڑے گا کہ ایک ہی جگہ سے وہ اللہ کی طرف سے آیا. مختلف انبیاء کا تذکرہ، صرف ان انبیاء کا تذکرہ نہیں جو پہلے عرب لوگ جانتے تھے، مختلف انبیاء کا تذکرہ، مختلف واقعات کا تذکرہ، اور بہت تفصیل کے ساتھ. کبھی ایسی باریک کیا اس میں کہ نہیں، یہ تو گویا کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر اس نے بیان کیا، حالانکہ ہزار سال پہلے ہوا. تو ماضی کے واقعہ، پھر مستقبل کے ایسے واقعہ، ایسی پیشن گویا، ایسی خبریں جو سچ ہوتی رہتی ہے، جن کی سچائی ثابت ہوتی رہتی ہے. اور علماء نے اس میں کئی مزید باتیں ذکر کی. مثلا جو بھی قرآن کو ایک پہلو اس کے معجزہ ہونے کا، ایک کتاب لمبی ہے، اس کے باوجود اس کو حفظ کرنا اتنا آسان ہے. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا میں کہ اتنی لمبی اور عام آدمی اس کو پورا یاد کر سکتا ہے. ایک معجزہ. دوسرا معجزہ، جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کو خاص اثر محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم بھی طلب کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ تو انگریزی پڑھے گا، اس کا ترجمہ اثر الفاظ بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ انگریزی میں بھی بہت سی آیتیں آئے گی جس کو اسے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں، اسے کہ اس کا پورا کانٹیکسٹ، سیاق و سبق تو اس کے سامنے ہے نہیں، اس کو تو پاس تو شریعت کا علم نہیں. اس کے باوجود جو بھی غیر مسلم اس کو طلب کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا اس پر اثر پڑتا ہے. جو بھی غیر مسلم اس کو سنتا ہے اس کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے. اور جو شخص بھی تلاوت کرتا ہے تو کوئی بھی دوسری کتاب آپ لے لو، کوئی بھی، جتنی بھی دلچسپ آپ کو لگے. مان لو کہ دلچسپ بنانے کے لیے جیسے وہ حقیقت بھی نہیں، فکشن ہے، اتنی اس کے باوجود ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد شاذ و نادر کوئی دوسری بار شروع کرتا ہے. قرآن کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی نہیں تھکتا ہے. کچھ مدت کے اگر تھوڑی دیر بریک لے لی تو وہ بھی کچھ دن کے لیے، کچھ پھر دوبارہ جب موقع ملتا ہے شروع کر دیتا ہے. تو بڑی بابرکت ہے، ہر اعتبار سے دلیل ہے. لِيَدَّبَّرُوا آیاتِ، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کرے. قرآن کا ایک مقصد ہے اس کی آیتوں پر غور کرنا، اور اس کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم عربی اور تفسیر کے وہ علوم حاصل کریں جس سے ہم براہ راست قرآن کے الفاظ دیکھ کر اس پر غور کر سکیں. یہ طریقہ اختیار کریں تو بہت اچھا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو علماء کے واسطے سے اس کے آیتوں پر غور کریں. اور علماء کے واسطے سے ایک طریقہ تو یہ کہ براہ راست دروس میں بیٹھے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر ہماری مشغولی اتنی ہے کہ ہم دروس میں بیٹھ نہیں سکتے تو علماء کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھے اور اس کے ذریعے اللہ کی آیتوں پر غور کرے. اسے کہ یہ آیتوں کا ایک مقصد ہے، اللہ کی آیتوں کا، اس قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، غور کرنا. اور دوسری بات، وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دلچسپ باتیں ہیں تو دیکھ لو، نہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور اس ایک ترجمہ لیے ذکر کا مطلب اپنے آپ کو یاد دلائے. اس کا کیا مطلب؟ آدمی کو پتہ چل گیا، دل میں بیٹھ گیا کہ آخرت آنے والے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. لیکن ظاہر آدمی دنیا میں چلتا ہے تو کبھی احساس تھوڑا کم ہو گیا، دوبارہ دنیا میں پڑ گیا، یہ ہوتا ہے. تو آدمی کو اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے قرآن کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا بہت ہی مفید ہے، شاید سب ہو سکتا ہے سب سے مفید طریقہ ہو کہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو غور کرے، یا تو براہ راست یا علماء کے واسطے سے. تو آدمی کو بار بار جو ریمائنڈرز ملتے رہیں گے، الفاظ الگ ہوں گے، پیغام وہی ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو
جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ انت استغفرک ونتوب الیک. آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے، تو اول تو ایک ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، دوسری چیز ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنی میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اصل بات جو عرض کرنی کہ رمضان کا قرآن سے بہت ہی قریبی تعلق ہے، تو اس میں جتنا قرآن پڑھا جا سکے آدمی کو پڑھنا چاہیے، گھر میں اس کا ماحول بنانا چاہیے، اس کے لیے ٹارگٹ بھی بنانی چاہیے، اپنے نظام کو دیکھ کر، اپنے وقت کو دیکھ کر، اپنے آدمی کتنی آسانی سے اس کو کتنی اس حساب سے، لیکن ہر ایک کو ٹارگٹ بنانی چاہیے. اور ٹارگٹ میں میں عرض کروں گا، یوں تو ویسے تو ہر سب سے کم ہر ایک کو اتنی تو کوشش کرنی ہی چاہیے کہ ایک مرتبہ ختم ہو. ایک زمانہ تھا کہ یہ تو گویا کہ یہ تو طے تھا کہ ہر شخص کو ختم کرے گا ہی، تو علماء فرمایا کرتے تھے کہ تین چار ختم کرنے کی کوشش کرو، پانچ ختم کرنے کی کوشش کرو. لیکن اب افسوس کی بات ہے کہ وہ زمانہ آ گیا کہ بہت سے لوگ قرآن میں ایک رمضان میں ایک ختم بھی پورا نہیں کرتے. اس کی تو ٹارگیٹ ہر ایک کو بنانی چاہیے، اور اس کے بہت آسان طریقہ ہے، طے کر لو کہ روزانہ ایک جز تو پڑھنا ہی ہے، ایک جز اور دو صفحے مزید، ایک جز اور آخری جز سے دو صفحے. اسے کہ ہو سکتا ہے کہ پورے 30 دن نہ ہو، اور آخری جز تو آسان ہی ہے، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے آدمی کر لے. آج میرا جز پورا نہیں ہوا لیکن آرام کا وقت ہو گیا، میں نے کسی طرف فت کرنا پڑے گا، آج نہیں فٹ دوسرے دن تو وہ تو پھر میں وہ تھوڑا اور پڑھنا ہی پڑے گا تاکہ، اور ایک ختم تو وہ تو کم از کم، اور آگے مزید آدمی دیکھے ترقی کرنے کی کوشش کرے، میں دو ختم کر سکتا ہوں، تین ختم کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ وسلم.